أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على سيد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رجل من أقصى المدينة يسعى قوم لا يا قوم اتبعوا المرسلين. صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال أمير المؤمنين إمام الموحدين في نهج البلاغة: بسم الله الرحمن الرحيم. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تعسفا على شيء منها زويا أنكما وقولا للحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. صلى الله عليه وسلم. جس مرد مومن کی مجلس کی زیارت ہے وہ میرے لیے پڑھنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ آج یہ پہلی مجلس شاید ہوگی کہ ہمیشہ وہ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عبادت خانے میں یہاں مجلس ہو رہی ہے اور وہ یہاں موجود نہیں ہیں. جن کو کل تک زندہ دیکھا تھا آج اپنی زبان سے انہیں مرحوم کہنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے. بہرحال واقعات کربلا اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو تو وہ صبر نہیں کر سکتا ہے، لیکن کربلا ایک ایسی چٹان کا نام ہے کہ جو سب کو حوصلہ بخشتا ہے، سب کو صبر عطا کرتا ہے، ہر غم بھلا دینے کے قابل ہے، بس ایک غم وہ ہے جو ہمیشہ تازہ رہنے کے قابل ہے، وہ غم بس غم حسین ابن علی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور ہر غم بھلا دیا جاتا ہے اور وقت کے گزرنے سے غم بھلا دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو صبر عطا کرتا ہے اور مومنین کو یہ کہا گیا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار آپ کو صبر جمیل عطا کرے، یعنی ایک دوسرے کو یہ کہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، یعنی آپ کو یہ حوصلہ عطا کرے کہ آپ اس غم کا مقابلہ کر سکیں اور اس غم کو برداشت کر سکیں اور اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنے حوصلے کو نہ کھوئیں، بلکہ ہمت کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اللہ محسنین اور نیکوکاروں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, کہ جو تھوڑا برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا, اور جو تھوڑی برابر بھی برائی کرے گا, ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا. اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب و کتاب ہے اور وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. قرآن مجید نے ایسے افراد کا نام بھی نقل کیا ہے, نام نہیں لیکن ان کا ذکر, ان کا تذکرہ, اسے بھلایا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے چھوٹے سے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ قرآن کہ جہاں جناب ابراہیم خلیل کا ذکر ہے, وہ قرآن جہاں پہ کلیم اللہ کا ذکر ہے, جہاں عیسیٰ مسیح کا ذکر ہے, جہاں انبیاء و مرسلین کا تذکرہ ہے, وہاں ایک ایسے گمنام فرد کا بھی نام قرآن مجید لیتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا, جس کو کوئی نہیں پہچانتا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. وہ جانتا ہے, دنیا نہیں جانتی, اللہ جانتا ہے. جب اللہ جانتا ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید کرتا ہے, اگرچہ کہ اگر نام بھی لیا جائے تو کون پہچانے گا, کون جانے گا اس کو. سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے, جو قرآن مجید کا قلب ہے, اس سورہ یاسین میں پروردگار عالم ایک شخص کا ذکر کرتا ہے. وہ شخص کون ہے نہیں پتا, البتہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے بعض مفسرین نے کوشش کی ہے کہ اس شخص کا نام ڈھونڈا جائے. یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم لوگ جو ہے نام کے پیچھے رہتے ہیں. اس قرآن نام کے پیچھے نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے تم کردار کو تلاش کرو, نام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس قابلیت کا معیار ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ان کا نام جانتے ہیں, آپ ایران سے پڑھ کے آئے ہیں, نجف سے پڑھ کے آئے ہیں, مرحب کے بابا کا نام تو بتاؤ, مرحب کے دادا کا نام کیا تھا. ہم نام کے چکر میں پڑے ہیں, ہم ہمیشہ نام کو پہچانتے ہیں. قرآن مجید نے نام کا ذکر کم کیا ہے, کردار کا تذکرہ زیادہ کیا ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نام نہیں لیا ہے لیکن پورا کردار بتایا ہے کہ اس کردار سے مراد حسن ہے, اس کردار سے مراد حسین ہے, اس کردار سے مراد زین العابدین ہے, اس کردار سے مراد محمد باقر ہے, اس کردار سے مراد امام جعفر صادق ہے. ہر امام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے لیکن نام کے ذریعے سے نہیں, کردار کے ذریعے سے. اسی لیے میں بباغ دہل یہاں سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم بارہا یہ کہتے ہیں تیرا نام ہی ایسا ہے, تیرا نام ہی ایسا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ تیرا کردار ایسا ہے, تیرا عمل ایسا ہے, تیری عظمت یہ ہے. تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نام پر ملتا ہے, کردار پر دینا پڑتا ہے. کردار اہل بیت کیا کہتا ہے, نام علی پر بھکاریوں کو بھی مل جاتا ہے, لیکن نام پر جنت ملنے والی نہیں ہے, دنیا مل سکتی ہے. نام سے دنیا ملتی ہے, کردار سے آخرت ملتی ہے. ایک اہل بیت کا نام ہے, ایک اہل بیت کا کردار ہے. غیر نام پوچھتا ہے, اپنا کردار دیکھتا ہے. دوست کا کبھی نام یاد نہیں رہتا ہے لیکن اتنی چاہت سے ملتے ہیں, گلے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کا نام بھول گیا. یعنی نام بھول گیا مگر آپ کو نہیں بھولا, آپ کا کردار نہیں بھولا, آپ کی محبت کو میں نے فراموش نہیں کیا. لوگ فون کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں پہچانا آپ نے میں کون ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے بتائیے اس کے بعد میں خود بخود پہچان لوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ کردار سے انسان پہچانا جاتا ہے، اصل اس کی شناخت اس کا کردار ہے. نام دنیا میں کام آتا ہے، کردار آخرت میں کام آتا ہے. اہل بیت کا کردار کیا کہتا ہے؟ افطار کا موقع ہے، کچھ نہیں کھایا ہے، کل بھی روزہ تھے، پرسوں بھی روزہ تھے، آج تیسرا دن ہے، آج تو کم سے کم افطار کر لینا چاہیے. لیکن کردار اہل بیت یہ کہتا ہے کہ آج تیسرے دن بھی اگر کوئی یتیم و اسیر دروازے پہ دستک دے تو تیسرے دن کی افطار بھی اٹھا کر دے دی جائے، اور نہ صرف بزرگ دیں گے بلکہ بچے بھی اٹھا کر دے دیں. یہ نہیں کہا بچوں سے کہ ہم بزرگ ہیں ہم دے رہے ہیں تم مت دینا، لیکن کردار اہل بیت یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، تربیت بہت ضروری ہے. انسان کو کھانے سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، فکر کی غذا جسم کی غذا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یعنی انہوں نے بچوں کو یہ تربیت دی کہ میری اولادوں میں تمہیں دل سے میں دل سے تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن سائل کو تم اپنی روٹی اٹھا کر دے دو. یہی بچے جو شہزادی کونین کے دسترخوان پر بچے تھے، یہی بڑے ہو کر کربلا بناتی ہیں. کربلا کسی اور گھرانے کے بچوں نے نہیں بنایا، سیدہ کے گھرانوں کے بچوں نے بنایا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ کے گھرانوں کی بچوں کی خصوصیت، یہ اتنا بڑا اعزاز اس گھرانے میں کیسے آیا؟ شہادتوں کا اعزاز اس گھرانے میں کیوں آیا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے اعزاز اس گھرانے کو کیوں بخشے؟ یہ اس لیے بخشے ہیں کہ ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسا کردار کسی گھر میں پیش کر کے بتائے. امامت کا منصب کردار دیکھ کر آتا ہے، نام پوچھ کر منصب نہیں دیا جاتا، کردار پوچھ کر منصب دیا جاتا. رجل من اقصی المدینہ، ایک شخص شہر کے آخری سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو مرسلین کی اتباع کرو. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین. اس کردار کو قرآن مجید نے سورہ یاسین میں اس شخص کا ذکر کیا ہے. ہم معمولی سمجھتے ہیں کردار کو، عمل کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید عمل کو معمولی نہیں سمجھتا. اس عمل کو قرآن مجید نے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا نام یادگار رکھ دیا، اس کے کردار کا ذکر کر دیا کہ پہچاننے والوں پہچان لو. شاید اس کا نام حبیب نجار ہو، شاید اس کا نام کچھ اور ہو، لیکن یہ کردار، یہ شخص، رجل، یہ مرد تھا، رجل تھا. صرف بچے پیدا کرنے والے مرد نہیں ہوتے ہیں، مرد میدان عمل میں ظلم اور طاغوت کے خلاف میں ڈٹ جانے کا نام مردانگی ہے. رجلن، قرآن کہہ رہا ہے رجلن، وہ رجل تھا. اس لیے کہ قوم کہیں کچھ اور کر رہی تھی، قوم مرسلین کے گلے کاٹ رہی تھی، قوم مرسلین کا مذاق اڑا رہی تھی، قوم مرسلین پہ تنقید کر رہی تھی، قوم مرسلین پر پتھر پھینک رہی تھی، لوگ مرسلین کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے. ایسے بھیانک موقع پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی روڈی اگر کسی کمزور آدمی کو مارتا ہے، عموماً جو روڈی بنتا ہے نا انسان، کمزور آدمی کو مار کے بنتا ہے. اور میں عموماً کہتا ہوں کہ روڈی بننا ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہے. بھیڑ لگی ہوئی ہو، مجمع جمع ہو، اربعین کا دن ہو، دس محرم کا دن ہو، مجمع ہو شیعوں کا، ایک کسی کمزور آدمی کو بلا کے مار دیجئے، سارے لوگ پوچھیں گے یہ کون سا آدمی، اتنے خطرناک آدمی کون، یہ کون صاحب ہے جو اس کو مار رہے ہیں. اور اچھا آپ اس بھیڑ میں کسی کو مار کے دیکھیے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، سب یہ پوچھیں گے، یہ پہلوان سے پوچھیں گے، بھائی اس نے کیا کیا تھا، یعنی ہم بھی چندے کے کچھ مار اس کو مار دیں. آپ تو مار ہی رہے ہیں, ہم بھی مار دیں اس کو. طاقتور کے ہاتھ کوئی روکتا نہیں ہے, کوئی یہ نہیں پوچھتا اس غریب کو تم مار کیوں رہے ہو, اس کمزور آدمی پر تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا ہے, تم کون ہوتے ہیں اس کمزور اس غریب کو مارنے والے. سب یہ کہتے ہیں بھائی اس نے کیا کیا, ہم بھی مار دیں اس کو. اب ایسے وقت میں کہ جب کوئی غریب پٹ رہا ہو, کسی کو مارا جا رہا ہو اور ساری قوم مارنے والے کی تائید کر رہی ہو اور سب مل کے مار رہے ہوں اور کوئی اس کو چھڑانے والا نہ ہو, کوئی اس کو بچانے والا نہ ہو, تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص شہر کے کسی کونے سے دوڑتا ہوا آئے اور آنے کے بعد قوم سے مرسلین کو بچائے, اس شخص کو بچائے جو اس کو مارا جا رہا ہے, تو ایسے شخص کے کردار کو قرآن ضبط اگر کر رہا ہے تو بجا کر رہا ہے یا بیجا کر رہا ہے؟ یقیناً بجا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے شہر کے آخری کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر لوگوں کو متنبہ کیا کہ اس غریب کو جو مارا جا رہا ہے وہ غلط مارا جا رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, سب مار رہے ہیں ہم بھی مار دیتے ہیں. عوام کا مزاج کیا ہوتا ہے, بھیڑ بکریوں والا مزاج ہوتا ہے, جہاں سب جا رہے ہیں وہاں ہم بھی جا رہے ہیں, وہاں کوئی نہیں جا رہا ہے ہم بھی نہیں جائیں گے, جہاں کوئی نہیں جا رہا ہے وہاں ہم کیوں جائیں گے, آپ صاحب سے سب ملتے ہیں ہم بھی ملیں گے, آپ سے کوئی نہیں ملتا ہے ہم بھی نہیں ملیں گے. پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب سے لوگ ملتے ہیں, نیک نام ہے, کہاں نیک نام ہے تو سبھی ملیں گے. کہتے ہیں یہ آدمی بدنام ہے تو بدنام آدمی سے کون آ کے ملے. سارے لوگ چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں لیکن کوئی کمزور آدمی کا کوئی شخص ساتھ نہیں دیتا ہے, بڑے لوگوں پہ کوئی تنقید نہیں کرتا ہے, تنقید ان پہ کیا جاتا ہے جو ابھی نومولود ہوں, ابھی کسی نے ممبر پہ چڑھنا شروع کیا, ابھی بچہ جو ہے کچھ بولنا سیکھا ہے, وہ صاحب آ کے بولتے ہیں نہیں بیٹے یہ نہیں ایسا پڑھنا چاہیے تھا. ارے اس وقت اس کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے, تنقید کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کوئی طالب علم آیا, اس نے ایک مقالہ لکھ دیا, ایک کتاب لکھ دی, اب ساری تنقیدیں, یہ کیا لکھ دیا وہ کیا لکھ دیا. ارے جو برسوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں ان کی تحریروں کو پکڑو, اس نے تو ابھی لکھنا شروع کیا ہے, ابھی تو اس کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ اس پر تنقید کی ضرورت ہے. تنقید ہر چھوٹے موٹے شاعر پہ نہیں ہوتی ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تنقید جو ہوتی ہے وہ انیس پر ہوتی ہے, دبیر پر ہوتی ہے, میر پر ہوتی ہے, غالب پر ہوتی ہے, اقبال پر ہوتی ہے, بڑی بڑی شخصیتوں پہ تنقید ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں انیس کے اوپر آپ تنقید کریں, انیس پہ نہیں تو آپ پہ تنقید کریں, آپ پہ کریں, آپ تنقید کے لائق ہیں, آپ تو ہمت افزائی کے لائق ہیں, آپ تنقید کے لائق نہیں ہیں. نو واردوں پر, چھوٹے بچوں پر, ابھی پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے ابھی امتحان دیا ہے, اس کی ہمت افزائی کی جاتی ہے, اس پہ تنقید نہیں کی جاتی. تنقید بڑی بڑی شخصیتوں پہ کی جاتی ہے جنہوں نے میدان میں جوہر دکھائے ہیں, ان کے بارے میں, ان سے متعلق تنقید ہوتی ہے تو لوگ پڑھتے بھی. غالب پہ تنقید ہوتی ہے لوگ پڑھتے ہیں, دبیر پہ تنقید ہوتی ہے لوگ پڑھتے ہیں. شبلی نے مارے کا لکھا, انیس و دبیر کا مقایسہ کیا, سبھی لوگ پڑھتے ہیں شبلی کو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مقایسہ کیوں کیا اور یہ تنقید کیوں کی, یہ سب کیوں کیا, اس لیے کہ وہ اس لائق ہیں کہ ان پر تنقید کی جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں قابل تنقید بن جانا بڑی بات ہے. لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہے, یہ کمزرفی کی علامت ہے, یہ بزرگی کی علامت نہیں ہے, یہ کمزرفی کی علامت ہے کہ ہر ایک کے اوپر تنقید نہیں کی جاتی. پوری دنیا مخالف,
پوری دنیا مخالف ہو جاتی ہے کبھی. لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اس پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے, تو ایسے شخص کا نام ہزاروں میں ایک ہوگا, وہ شخص لاکھوں میں ایک ہوگا, کروڑوں میں فرد ہوگا. اس لیے کہ ہر ایک کے اندر یہ ہمت یہ جرات نہیں ہوتی. سب لوگ زمانے کا ساتھ دیتے ہیں, کوئی زمانے کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوتا. بعد میں معلوم ہوتا ہے حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا تھی. اس وقت تو بیچارہ مار کھا جاتا ہے. اس صدی میں علامہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی نقوی, جسے علامہ نقن صاحب کہا جاتا ہے, اس صدی نے ایسا مفکر شیعہ قوم میں پیدا ہی نہیں کیا. اتنا بڑا مفکر کہ جس کے بعد پھر کوئی ان کے جیسا شخص آج تک پیدا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو آپ نام لے کے بتائیں کہ کون وہ شخص ہے کہ جو نقن صاحب کے مقابلے میں آ سکا, ان کے بعد پیدا ہو سکا. پاکستان نے قدر کی. مفتی جعفر حسین صاحب, جنہوں نے شرح نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ کا بہترین ترجمہ پیش کیا, اردو زبان میں مفتی جعفر حسین سے بہتر ترجمہ نہج البلاغہ کا آیا ہی نہیں. حتیٰ کہ اس ترجمے کے متعلق ہمارے اساتید کہتے ہیں, جب میں نے ترجمہ پیش کیا, وہ تو اردو نہیں جانتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ فارسی زبان میں بھی ایسا ترجمہ نہیں ہے جتنا کہ یہ ترجمہ عربی کی اصل عبارت سے ہم آہنگ ہے. فارسی کے علماء نے بھی اتنا بہترین ترجمہ نہیں پیش کیا. وہ مفتی جعفر حسین اپنے آپ کو شاگرد کہتا ہے نقن صاحب کا, اور اپنی اس کتاب نہج البلاغہ کو جو آج تک موجود ہے اور ہر لائبریری میں ہر شیعہ گھر میں موجود ہے, اس کا مقدمہ لکھوایا نقن صاحب کے نام سے. نقن صاحب کے نام سے مقدمہ لکھوایا. میں یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حیدرآباد میں جو نقن صاحب کے ماننے والے چند افراد تھے, جیسے نظام الدین صاحب کو لے لیجئے, یا جو ہے مثال کے طور پہ چند افراد تھے, خاور نوری تھے. آج خاور نوری کے مرنے کے بعد کوئی سلام نہیں کرتا تھا, مجھے یاد ہے خاور نوری کو, لیکن مرنے کے بعد یاد خاور منایا گیا. زندگی میں سلام کوئی نہیں کرتا تھا. یہ تھی ناقدری. آج نقن صاحب کو دنیا ادب مانتا ہے. آج ایران کے اندر تحقیقات ہو رہی ہیں ان کی کتابوں پر. پاکستان ان کی قدر کرتا ہے. اور اس کا عذاب کیا نازل ہوا, جن لوگوں نے مخالفتیں کی تھیں ان کی اولاد علم سے محروم رہ گئی, جنہوں نے نقن صاحب پر اعتراض کیا تھا ان کی اولاد علم سے محروم ہو گئی, اور ہندوستان کے اندر ہر عالم کتاب لکھتے ہوئے ڈرنے لگا. اس یہی وجہ ہے اتنے شیعہ علماء ہیں, کتابیں کتنی لوگوں نے لکھی ہیں, اس لیے کہ ہر کوئی ڈرتا ہے کہ کہیں نقن نہ بن جاؤں, اور ہر کسی کو ڈرایا جاتا ہے کہ مت لکھو ورنہ لکھو گے تو نقن بن جاؤ گے, زیادہ مت پڑھو, زیادہ پڑھو گے تو نقن بن جاؤ گے. یعنی زیادہ پڑھنے سے علماء کو روکا گیا, ذاکرین کو روکا گیا, خطیبوں کو روکا گیا. معلوم ہوا کہ جاہلوں کی لائن لگ گئی, ذاکر جاہلوں کی لائن لگ گئی. اور بقول ہمارے ایک بزرگ کے, دو چیزوں نے شیعہ قوم کو برباد کیا ہے, ایک ہے کھوکھلی ذاکری اور ایک ہے نری شاعری. نری شاعری اور کھوکھلی ذاکری, اس دو چیزوں نے قوم کو تباہ کر دیا. کھوکھلی ذاکری, بے بنیاد ذاکری, بغیر قرآن و حدیث کے بیس پر کہیں پڑھی ہوئی خطابت, اور نری شاعری, بکواس شاعری نے شیعت کو تباہ کر دیا. تو پوری دنیا نقن صاحب کے خلاف تھی, لعنتیں پڑھوائی جا رہی تھی. جن لوگوں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی, ان کی کتاب بھی نہیں. اچھا آج کتنے لوگ ہیں, کسی سے بھی مجمع میں اتنے لوگ ہیں, کسی سے بھی پکڑ کے آپ یہ پوچھیں کسی بزرگ سے کہ آپ نے شہید انسانیت پڑھی ہے, شروع سے آخر تک شہید انسانیت پڑھی ہے, یا کم سے کم شہید انسانیت دیکھی ہے آپ نے. اتنی کتابوں میں ایک شہید انسانیت ملی, اسی لیے امیر المومنین نے کہا جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ زخموں پہ بیٹھتی ہیں، تم مکھیوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ لوگوں کے زخموں پہ بیٹھو، اس لیے کہ انسان معصوم نہیں ہوتا ہے، انسان خطاکار ہوتا ہے، انسان معصیت کار ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی غلطیوں پر نظر ڈالنا اور اس کی خوبیوں کو بھلا دینا کم ظرفی کی علامت ہے، بزرگواری نہیں ہے. بزرگواری یہ ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے اور اپنے بندوں سے بھی کہتا ہے کہ عیب دیکھو تو ڈھانک دو، جو عیب کو ڈھانک دیتے ہیں وہ باکمال ہو جاتے ہیں. کہاں گیا ہے کہ حابل و قابیل میں یہی فرق تھا کہ ایک مرتبہ جب جناب آدم سو رہے تھے، پتہ نہیں تاریخ کہاں تک صحیح ہے لیکن تاریخ میں میں نے پڑھا ہے کہ جناب آدم کی لونگ ایک مرتبہ ہٹ گئی تو جو قابیل تھا وہ ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور حابیل نے اسے ڈھانک دیا. جو شرمگاہوں کو ڈھانک دیتے ہیں وہ باکمال ہو جاتے ہیں، اور جو شرمگاہوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور انسانوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ بدنصیب ہوتے ہیں، قابیل کی طرح بدنصیب ہو کے مریں گے. لیکن اگر عیبوں کو چھپا دو گے تو پھر بانصیب ہو جاؤ گے، حابیل بن جاؤ گے. نقل صاحب کے خلاف مقدمہ آرائی، جب شہید انسانیت کیوں لکھوائی گئی؟ جب 1300 سالہ جب کربلا کی اختتام 1300 سالہ جب منایا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے اس وقت ناصر الملت کی فرمائش پر یہ کتاب لکھی گئی، اور ناصر الملت کی فرمائش پر لکھی گئی کتاب کا مسودہ جب تیار ہو گیا تو اسے جانچ کے لیے ان کے پاس بھیجا گیا اور وہ وہیں رہ گئی. ناصر الملت کے انتقال کے بعد جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ اس کو ویسے ہی چھپا دیا گیا بغیر تنقید کے، بغیر جو ہے نظر ثانی کیے ہوئے. ناصر الملت کی نظر ثانی کے بغیر ان کی اولادوں نے چھاپ دیا، اس لیے کہ وہ نقل صاحب کے علمی مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اسی کے بعد سے شیعہ قوم نے لکھنؤ سے لے کے پورے ہندوستان میں، شمال سے لے کے جنوب تک، نقلی اور سعیدی کا ایک پورا جال بچ گیا اور پوری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی کہ کچھ نقلی بن گئے اور کچھ سعیدی بن گئے. دیکھیے اس دور کا مزاج کیا تھا، ابھی ایک بزرگ مجھے سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ حیدرآباد میں کیا حالات تھے. اس وقت بھی علماء کے درمیان میں اختلاف ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں مثال کے طور کے اوپر دارالشفا کا اختلاف تھا ماتا کھڑکی والوں سے. ماتا کھڑکی کے جو بڑے عالم تھے ان کا ساتھ جو ہے ایرانی گلی کے علماء دے رہے تھے، تو پوری شیعہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. تو علی جا کوٹلہ اور دارالشفا ایک تھے، ماتا کھڑکی اور ایرانی گلی ایک تھے، ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف تھا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اختلاف تو تھا نظریات کا، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں بھی کی، کتابیں بھی لکھی، لیکن اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں کہا کہ تم ان سے مدبھیڑ ہو اور اس عالم کا مذاق اڑاؤ. اور انہوں نے بھی یہ تاکید کی تھی کہ تم لوگ اس میں جو ہے وہ شامل نہ ہونا اور تم لوگ اس عالم کا مذاق نہیں اڑانا. اس طرح سے انہوں نے عوام کو درگیر ہونے سے بچا لیا، اختلاف نظریات کی حد تک محدود رہے، قوم کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اگر قوم اس کے اندر شامل ہو جائے گی تو پھر بوال مچ جائے گا، ادھر کے لوگ ادھر کے لوگوں کو ماریں گے، ادھر کے لوگ ادھر کے لوگوں کو ماریں گے. اور اختلاف ہوتا ہے جہل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اختلاف نہیں ہوتا ہے. لو سکت الجاہل لمختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے. اختلاف ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نقن صاحب کے مقابلے میں اگر ان کے رتبے کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو میں کہتا ہوں شاید اختلاف نہ ہوتا. اس لیے اختلاف ہوا کہ جہل درمیان میں آ گیا تھا اور جاہل لوگوں نے مسالے لگا لگا گئے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب دو گروہ آپس میں لڑے، نقلی اور سعیدی جب ٹکرا رہے تھے تو بیچ کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بیچ کے لوگ نقل صاحب روکتے تھے اپنے ماننے والوں کو. معلوم ہے آپ کو نقل صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ دیکھو مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بات حقیقت ہے، میں دشمن حسین نہیں ہوں, مجھے دشمن حسین بتایا جا رہا ہے. کسی جانور کو بھی, نجس جانور کو بھی حق نہیں ہے کہ اسے دشمن حسین بتایا جائے. اتنا بڑا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے, میں دکھی ہوں اس بات سے. ٹھیک ہے, تم کو بھی دکھ ہوتا ہوگا, صحیح ہے, لیکن عوام کیا جانے. ان لوگوں نے اس مسئلے کو عوام میں چھیڑ دیا, اور عوام تو علماء کی بات پر یقین کرتے ہوئے انہیں دشمن حسین سمجھ کے مار رہی ہے. چندے کے مار پڑ رہے ہیں لوگ, قربتن اللہ مار رہے ہیں, فی سبیل اللہ مار رہے ہیں. اے دشمن حسین ہے, عالم نے کہہ دیا, وہ عالم نے کہہ دیا, یہ عالم نے کہہ دیا, سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ نقد دشمن حسین ہے. پاکستان کے علماء کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہندوستان کے علماء کو سمجھ میں آ گیا. پاکستان کے سارے علماء استقبال کرتے رہے اور مرتے دم تک نقد صاحب کو سراخوں پہ بٹھا کے رہے, لیکن ہندوستان کے اندر وبال پیدا ہو گیا اور پورے ہندوستان کے علماء نے وہاں جا رہی اور ذاکرین نے بے انتہا. لیکن وہی ذاکرین کی جب اٹیچی کھلتی تھی کسی اسٹیشن پر تو جو کتاب گرتی تھی وہ نقد صاحب کی کتاب ہوا کرتی تھی. ذاکرین کہتے تھے ہم پڑھیں گے تم نہ پڑھنا. منظور بھائی ایک لطیفہ سناتے تھے کہ توتلے جو ہے نا مولوی صاحب تھے وہ کہتے تھے ویلن لے ٹلے, میں کہوں گا ویلن لے ٹلے, لیکن تم نہ کہنا ویلن لے ٹلے. پھر تم کیا کہنا, تم بھی کہنا ویلن لے ٹلے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نہیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے کتاب تم نہ پڑھنا. لوگوں کو جاہل رکھا گیا, اور بیچ میں آگ لگانے والوں نے اختلافات اس قدر پھیلائے کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. تو نقد صاحب کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں نے عوام میں یہ مسئلہ چھیڑ کر مجھ پر یلغار کر دی ہے کہ تاکہ مجھ پر حملہ کر دیا جائے, کوئی جاہل قتل کر دے یا جاہل پتھر مارے. لیکن وہ لوگ جو مار رہے ہیں بیچارے معصوم لوگ, مجھ کو ان پر ان سے کوئی شکوا نہیں ہے, ان سے کوئی شکوا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لوگ امام حسین کی محبت میں مجھ سے مخالفت کر رہے ہو اور تم لوگ میری تائید میں میری موافقت کر رہے ہو. تو میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میری وجہ سے میری خاطر میری موافقت کرو, اور جو ہے میں ان لوگوں کو برا نہیں کہنا چاہتا کہ جو امام حسین کی محبت میں میرے خلاف ہوئے ہیں. وہ بیچارے کیا جانے, کہتے دشمن علی ہے. میں نے ایک مرتبہ کہا تھا نا کہ پہچانو علی کون ہے, انہوں نے اپنا نام علی رکھ لیا ہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتے ہیں دشمن علی ہے. اپنے گھر کا نام بیت الشرف رکھ لیا, بچے حسن و حسین, خاندان خاندان اہل بیت, ہمارا جو دشمن ہے وہ دشمن اہل بیت. قسم کھا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب دشمن اہل بیت ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اہل بیت کون ہے. ایک کمرے کا نام دبئی رکھ دیا, ایک کا نام سعودی عرب رکھ دیا, کہاں ہے تو کہتے ہیں دبئی میں ہے. غلط بھی نہیں, دبئی ہے, اس کمرے کا نام دبئی ہے. یہ زومانہ باتوں نے قوم کو پریشان, قوم کیا جانے کہ یہ زومانہ باتیں ہو رہی ہیں, قوم کیا جانے کہ یہ توریہ ہو رہا ہے, قوم کیا جانے کہ حقیقت کیا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر پر صاف گوئی ہوتی ہے, حق بیانی ہوتی ہے, جو بات ممبر سے مل جائے وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. خدا کی قسم اس بھرم کو اگر ختم کر دیا جائے تو عظمت عزاداری پر حرف آ جائے گا. یہ بھرم باقی رہنا چاہیے کہ جو بات ممبر سے ملے وہ غلط نہیں ہو سکتا. اخبارات جھوٹ بول سکتے ہیں, ریڈیو غلط بول سکتا ہے, دنیا کا میڈیا غلط بول سکتا ہے, لیکن ممبر جھوٹ نہیں بول سکتا. جب سے ممبر جھوٹ بولے گا تو پھر سچائی کہاں سے ملے گی؟ ممبر جھوٹ بولے گا تو سچائی کہاں سے ملے گی, حقیقت کہاں سے ملے گی؟ چون کفر خیزت از کعبہ کجامانت مسلمانی, اگر کفر کعبے سے اٹھے گا تو مسلمان کہاں رہے گا, اسلام کہاں رہے گا؟ کعبہ سے اگر کفر بلند ہو, یہ صورتحال ہے عزیزان گرامی. رجل من اقصی المدینہ یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین, ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو متنبہ کیا, کہا یا قوم, اے قوم مرسلین کی اتباع کرو. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں عزیزان گرامی. نقن صاحب کی پوری دنیا مخالف رہی لیکن منظور بھائی کھڑے رہے, اور اس پوری یلغار کے مقابلے میں یہ بتایا کہ اگر حق ہے تو یہی ہے، اگر دنیا نہ مانے تو نہ مانے، لیکن ہم پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، پوری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے، پوری دنیا لعنت پڑے، ہم درود پڑھتے رہیں گے، اور پھر دنیا کو بتائیں گے، آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہم درود کیوں پڑھتے تھے، کس وجہ سے درود پڑھتے تھے۔ اتنا بڑا کارنامہ، تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن، مفسر قرآن پہ تم لعنت بھیج رہے ہو، تم مترجم قرآن پہ لعنت بھیج رہے ہو، تم خطیب اہل بیت پہ لعنت بھیج رہے ہو، تم خطیب حق پہ لعنت بھیج رہے ہو، تو تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ جس نے اہل بیت کی شان میں، ابھی آپ بتائیے کربلا سے پہ جتنی کتابیں اس وقت اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، شہید انسانیت کا مقابلہ کر کے بتائے، اے پوچھتا ہوں کہ وہ کتاب خود ان کی شاہکار ترین کتاب ہے، اتنی اہم اور زخیم کتاب کہ جس کے جواب میں اردو زبان میں ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ شہید انسانیت ایسی ناجواب ترین کتاب ہے کہ جو دشمنوں کا مسکت جواب ہے، ایک ایسا جواب ہے کہ جو غصے میں نہیں لکھا گیا، جذبات میں نہیں لکھا گیا، بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پورے ٹھنڈے دل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی آسان معرکہ نہیں ہے، یہ کوئی آسان خدمت نہیں ہے، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچانا، قوموں کو بچانا۔ حیدرآباد کی لاج رکھ لیا تھا ان لوگوں نے، ورنہ حیدرآباد کی عزت پامال ہو جاتی کہ نقن صاحب کا احترام ان لوگوں نے کیا ہے۔ آج لوگ نادان لعنت پڑھتے ہیں، لعنت انہی کی طرف لوٹ کے جاتی ہے، اور وہ درود کی شکل میں ان کی قبر پر آتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج تمام مراکز دینیہ میں ان کی کتابیں اردو سے فارسی میں ترجمہ ہو رہی ہیں، اور اردو سے عربی میں ترجمہ ہو رہی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ فارسی کی کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی، ان کی کتابیں اردو سے فارسی میں ترجمہ ہو رہی ہے۔ سب سے اہم ترین کتاب وہابیت کے خلاف علامہ نقن نے لکھی تھی، کہاں پر؟ نجف اشرف میں، عربی میں لکھی ہوئی وہابیت کے خلاف کتاب پر علماء عراق کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کتاب ہم نے نہیں دیکھی، اور اس کتاب کی بنیاد پر کئی کتابیں لکھی گئی، اور اس کتاب کا حوالہ دیا ہے علماء عراق نے۔ مراجع تقلید ان کے ہم بحث ہوا کرتے تھے، لیکن کسی نے بھی ان کے رتبے کو نہیں سمجھا، کسی نے بھی ان کو نہیں پہچانا، لیکن جس مرد مجاہد کی یہ مجلس سال ثواب ہے، وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے پوری دنیا گالیاں دے، پوری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن ماتھے پہ بل نہیں آتا ہے، بلکہ خوشی سے استقبال کرتے ہیں، جتنی ہو سکے گالیاں دو، اس لیے کہ وہی ثواب کی شکل میں مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ تمہاری بددعائیں، تمہاری لعنتیں ہمیں کامیاب کریں گی، اس لیے کہ جو شخص حق پر ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ رسوا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، حق رسوا نہیں ہوتا، باطل رسوا ہوتا ہے۔ جس نے وہابیت کی چولے ہلا کے رکھ دی، آپ اس پر وہابیت کا الزام لگاتے ہیں؟ یہی تو غلط دھارا بہ رہا ہے۔ آج حسن نصراللہ پہ الزام لگاتے ہو، آج آیت اللہ خامنائی پہ الزام لگاتے ہو، جو روضہ زینب کا سب سے بڑا محافظ ہے اس پر الزام لگاتے ہو۔ تم کہاں گئے؟ چاہنے والے کہاں ہیں؟ آج آؤ، امتحان کی منزل ہے، آج آؤ، زینبیہ میں کیا ہو رہا ہے، دمشق میں کیا ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت آپ کی عزت، آپ کی لاج، سید مقاومت حسن نصراللہ آپ کی لاج رکھیں، لیکن کسی مجلس میں ان کے لیے دعا کی گئی؟ عید گزر گئی، ان کے حق میں دعا ہوئی؟ جس نے آپ کی عزت کو بچایا ہے، آپ کی حرمت کو بچایا ہے، اور ایک بہت بڑے عالم کو بھیج دیا ہے، اپنے دست راست کو بھیج دیا حسن نصراللہ نے، کہا اگر وقت پڑے تو میں آ جاؤں گا، لیکن شہزادی زینب، آپ سمجھتے ہیں روزہ 3 سال سے ایسے ہی ہے؟ آپ کی مدد سے روزہ بچا ہوا ہے، آپ لوگوں کی مدد سے، ہندوستان کے شیعوں کی مدد سے، پاکستان کے شیعوں کی مدد سے، انہوں نے کوئی کمانڈر بھیجے ہیں ان کی وجہ سے؟ میں پوچھتا ہوں، یہ ملنگ کہاں ہے؟ یہ دعوے داران محبت کہاں ہے؟ روزے کا تحفظ وہ کر رہے ہیں جن کو تم بدعقیدہ کہتے تھے، جن کو تم وہابی کہتے تھے، وہ روزے زینب کی حفاظت کر کے وہابیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں اور تم لوگ وہابیوں کا ساتھ دے رہے ہو، تم لوگ وہابیوں کا ساتھ دے رہے ہو، تم لوگ آل خلیفہ کے خلاف نہیں ہو؟ آل خلیفہ کے اگر تم لوگ خلاف ہوتے تو تم اسرائیل کے خلاف بولتے، اس لیے کہ آل خلیفہ ہو یا آل سعود ہو، یہ ڈالیاں ہیں اس جھاڑ کی جس کی جڑ کا نام اسرائیل ہے، یہ تو ڈالیاں ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ سیاست کی الف با پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ آل سعود ڈالی ہے اس شجر ملعونہ کی، اس منحوس شجر کی، اس منحوس جھاڑ کی جس کی جڑ کا نام اسرائیل ہے۔ تم جڑ کو پانی دے کر ڈالیاں توڑنا چاہ رہے ہو تو پھر تمہاری یہ نادانی ہے، تمہاری نادانی ہے۔ ڈالیاں توڑنا ہے، آل سعود یعنی ڈالی، آل خلیفہ یعنی ڈالی، جڑ یعنی اسرائیل۔ اگر یہ جھاڑ گر جائے گا مشرق وسطی سے تو کینسر ختم ہو جائے گا، ملت اسلامیہ کو جو کینسر کھا رہا ہے وہ اسرائیل کا کینسر ہے۔ ملت کیوں نہیں سمجھتی ان باتوں کو؟ یہ کینسر ہے، تم کینسر کو سپورٹ کر رہے ہو، اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہو، اسرائیل کو دوست بتا رہے ہو اپنا، اسرائیل تمہارا دوست ہے، اسرائیل وقت کا یزید ہے۔ اگر تم یزیدان وقت کے خلاف نہیں بولو گے تو پھر کل کے یزید کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اس لیے کہ کل کا یزید بھی وہی ہے جو آج کا یزید ہے۔ ہر یزید ایک دوسرے سے ملتا ہے اور ہر حسین ایک ہے۔
مردہ باد، مردہ باد
امریکہ، مردہ باد،
مردہ باد، مردہ باد
اسرائیل، مردہ باد،
مردہ باد، مردہ باد
آل سعود، مردہ باد۔
پوری دنیا کے مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، قطر ڈرا ہوا ہے، امارات ڈرا ہوا ہے، سعودی ڈرا ہوا ہے، کوئی اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتے ہی روحیں کانپتی ہیں، اس لیے کہ مرحب و انتر کی روحیں کانپیں گی، لیکن حیدر کرار کے بیٹے نہیں ڈرتے۔ اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر کوئی ٹھہرا ہوا ہے تو وہ حیدر کرار کی اولاد ہے۔ اسی لیے حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ تم خود کو چھوڑ دو، پوری دنیا خود کو چھوڑ دو، سعودی خود کو چھوڑ دے، امارات چھوڑ دے، قطر چھوڑ دے، مصر چھوڑ دے، پوری دنیا اگر تنہا چھوڑ دے گی مسجد الاقصیٰ کو، قبل اول کو، اسلام کی لاج ہم بچائیں گے۔ حیدر کرار کی اولاد خود نہیں چھوڑ سکتی، خود اگر بچ جائے گا تو کربلا بچ گئی، جنت البقیع تعمیر ہو گئی۔ جس دن یہ شجر ملعونہ کٹے گا اسی دن جنت البقیع ان کے ہاتھ سے تعمیر ہوگی انشاءاللہ، کہ جو محافظت کر رہے ہیں روضہ زینب کا، وہی انہی کو اعزاز ملے گا، ہم کو اعزاز نہیں ملنے والا ہے، ہم کو شرف نہیں ملنے والا ہے، ہم تو تماشائی بنے ہوئے۔ جب روزے ڈھائے گئے تو تماشا دیکھ رہے تھے، اب جب تعمیر ہوگی انشاءاللہ تو تماشا دیکھیں گے۔ ہماری اینٹ وہاں پہنچنے والی نہیں ہے، وہاں پر جو اینٹ لگے گی وہ حزب اللہ کے ہاتھوں سے لگے گی، وہ آیت اللہ خامنائی کے ہاتھوں سے تعمیر ہوگی انشاءاللہ۔ جنت البقیع اگر تعمیر ہوگی، پوری دنیا ایران کا ساتھ چھوڑ دے، ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم سمجھ چکے ہیں حقیقت کیا ہے، ہم جان چکے ہیں، یہی ہے جو چیز کام آنے والی ہے۔ نماز تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، روزے تو سارے مسلمان رہتے ہیں، لیکن یہ جو کیفیت ہے یہ جہاد کی کیفیت ہے۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم مرسلین کی اتباع کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے یلغار کے مقابلے میں، ظلم و زیادتیوں کے مقابلے میں، اسلام اس کو زندہ رکھتا ہے، اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور ساری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی محنت کو ضائع مت کرو، اس کا تذکرہ کرتے رہو اور اس کا ذکر زندہ رکھو، اس لیے کہ رجل من اقصی المدینہ، اس لیے کہ شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے۔ جس وقت پوری دنیا مخالف ہو جائے، آپ دیکھیے منظور بھائی نے ہم پہ کتنا احسان کیا ہے اس زمانے میں کہ جس وقت ہم کو کوئی یہاں جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا, اور لوگ بڑے بڑے علماء کے پیچھے رہتے ہیں, کوئی طالب علم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, کوئی طالب علم کی پشت پناہی نہیں کرتا, اور وہ طالب علم کہ جس کو پورا شہر جس کا مخالف ہو گیا ہو, ایسے وقت میں وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے پوری قوم سے مقابلہ کرتا ہے. وہ ہمارے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے جو کچھ کیا وہ حق کے لیے کیا, انہوں نے حق سمجھا اس لیے کھڑے ہوئے, اور کسی فرد کے لیے ان کی خدمت نہیں ہے, بلکہ انہوں نے جو وظیفہ جانا ہماری جگہ پر نقن صاحب ہوں تو وہ ان کی حمایت کریں گے, اور کوئی اور بڑا بدنام آدمی ہو تو وہ اس کی حمایت کریں گے, اس لیے کہ ان کو وہ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو مصلحت پسند ہو, چاپلوس قسم کے ہوں, جو دنیا میں مفاد چاہتے ہوں. قریبی رشتہ دار کہتے ہوں گے کہ آپ ان سے کیوں مل رہے ہیں, ان سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں, جن کو پوری دنیا مارتی ہے آپ انہی کا ساتھ دیتے ہیں, آپ چڑھتے سورج کی پوجا کیوں نہیں کرتے. ہر ہمدرد آدمی یہی کہتا ہے کہ آپ کو بوال میں جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو اختلافات میں جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو مار کھانے کی کیا ضرورت ہے. نظام الدین کو مارا جا رہا تھا, منظور بھائی سامنے آ گئے اور ان کو مارتا ہوا دیکھ کر تماشا نہیں دیکھے, بلکہ ایک دوست کو مارا جا رہا ہے, نظام الدین کو مارا, وہ سامنے آ کے مار کھانے لگے. ان سے کسی کا جھگڑا نہیں تھا, سارے جھگڑے وہ اپنے اوپر لے لیتے تھے, سارے جھگڑے وہ اپنے اوپر لے لیتے تھے. تو ایسا شخص تاریخ میں یادگار رہے گا, وقت گزر جائے گا تاریخ یاد رکھے گی کہ وہ ہزاروں میں ایک تھا, سینکڑوں میں ایک تھا. وہ کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا تھا جو آ کر حق گوئی کا مظاہرہ کرے. تو عزیزان گرامی, تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ گمنام لوگوں کو بھی فراموش نہیں کرتا, اگر اس کے پاس حق ہے, اگر اس کے پاس سچائی ہے. قرآن نہیں بھولتا, ہم بھول جاتے ہیں, ہم احسان فراموش ہے, ہم بھول جاتے ہیں, قرآن نہیں بھولتا, اس لیے کہ قرآن احسان فراموش نہیں ہے, نعوذ باللہ. قرآن احسان مند ہے کہ اگر تم نے زبان سے جملہ بھی اگر کہا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین, بس اس جملے پر قرآن فدا ہو گیا, قرآن فدا ہو گیا. کہا قلب قرآن تمہارے نام, اے رجل تم واقعی رجل ہو. اور اگر وہ مومن ہو تو قرآن اس کو دیہاتی نہیں کہتا, اسے مدینے والا کہتا ہے. یہ مزاج قرآن ہے عزیزان گرامی, کہ مومن کو کبھی قرآن نے دیہاتی نہیں کہا, رسول کو کبھی دیہاتی نہیں کہا. جب تک رسول مدینہ نہیں گئے تھے یثرب گاؤں تھا, جب رسول مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ تو رسول ہو گیا. گاؤں والا رسول توہین ہے. قریہ اور مدینے کا فرق جانیے. قرآن مجید میں قریہ بھی آیا ہے, کم من قریت اہلکناہا, کتنے ایسے دیہات تھے جنہیں ہم نے ختم کر دیا. وہ دیہات نہیں تھے, وہ ٹورنٹو تھا, وہ نیو یارک تھا, اس زمانے کے بڑے بڑے شہر تھے جس کو لوگ شہر کہتے تھے, قرآن نے اسے دیہات کہہ کے مثل دیا. رجل من اقصی المدینہ, ایک شخص شہر کے کونے سے آتا ہے, صرف یہ جملہ کہتا ہے, قرآن اس جملے پہ فدا ہو جاتا ہے. یہ یادگار حقیقت ہے, قلب قرآن کی یادگار تصویر ہے. کبھی اس آیت پہ پہنچنا تو رک جانا کہ اے رجل تجھ پر سلام, اے مرد تجھ پہ سلام, کہ تو نے قوم کے یلغار کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حق گوئی کا مظاہرہ کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, میں نے ابتدا میں جو ہے یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے مقدمے کے طور پہ دو چار جملے کہوں اور اس کے بعد اصل موضوع پر آؤں, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقت گزر چکا ہے اور اصل موضوع یعنی جو میں وصیت نامہ امیر المومنین کا پڑھنا چاہتا تھا وہ اب نہیں پڑھ سکتا ہوں. انشاءاللہ آنے والی جو مجلس ہوگی انشاءاللہ یہاں پر, اس میں جو ہے وہ وصیت نامہ امیر المومنین کا ہم پڑھتے ہیں, اور
آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی مصروف ہوں، کہ حقیقت حال کچھ اور ہے، زمانہ کچھ کہتا ہے، واقعیتیں کچھ ہوتی ہیں، حقیقتیں کچھ ہوتی ہیں. اس حقیقت کو جان کر بھی لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں، مصلحتوں کی آڑ میں. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مصلحتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور مصلحت پسندوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. منظور بھائی کبھی مصلحت پسندی سے کام لینے والے آدمی نہیں تھے، مصلحتوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی، وہ کسی شخص کے ایک نوالے کے روادار نہیں تھے، وہ بے لوس خدمت گزار تھے. ان کے گھر والے ان کو دور دور لے جا کے رکھتے تھے، لیکن وہ پھر دوڑتے ہوئے یہیں آتے تھے. ان کو ایک لگاؤ تھا اس قوم سے، عجیب بات یہ. اور میرا ان سے جو جھگڑا، جو نااتفاقی ہوئی تھی ایک بار یا کئی مرتبہ اسی بات پہ کہ آپ حیدرآباد چھوڑ کے مت جائیں گے، حیدرآباد چھوڑ کے جائیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. تو جب سے میں ایران سے آیا تھا 5 سال تک مجھے انہوں نے حیدرآباد سے نکلنے ہی نہیں دیا. آپ اورنگ آباد سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ گواہی دیں گے. اورنگ آباد سے میرا وعدہ ہو گیا، کہا کہ نہیں اورنگ آباد آپ نہیں جائیں، حیدرآباد چھوڑ کے نہیں جائیں گے. آپ پیسوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ میں کہا کہ میں کہاں لندن اور امریکہ جا رہا ہوں، میں کہاں جو ہے فرانس جا رہا ہوں، میں کہاں افریقہ میں جا کے 2 سال 3 سال کے لیے رہ رہا ہوں، میں صرف چند دن کے لیے جا رہا ہوں. اور وہ چند دن اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ خالی دن ہے، میں خالی وہاں پہ وقت گزاروں، کیا فائدہ ہے؟ کہتے تھے نہیں ہم ناراض ہو جائیں گے. ایک منٹ کے لیے بھی قوم کو چھوڑ کے جانا غداری مانا جائے گا، قوم کے ساتھ ناانصافی مانا جائے گا. یہ ان کا نظریہ تھا. کبھی بھی وہ چھوڑ کے نہیں گئے، کبھی بھی ان کے گھر والے پربھنی لے جاتے تھے، یہیں پر آ جاتے تھے، وہاں پر لے کے جا کے چھوڑتے تھے، پھر یہاں پہ آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم قوم کے بیچ میں رہیں گے، ہماری صورت کو دیکھ کر یہ لوگ کانپیں گے. آج مرنے کے بعد بھی کسی کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ شخص مر گیا ہے، اس لیے کہ اس کے نام سے پوری صدی کانپے گی. صرف نام کافی ہے. اور کبھی یقین نہیں کریں گے کہ آج وہ نہیں ہے، نہیں، آج بھی ان کا نام. لاکھ یقین کرنے کی کوشش کرو، یقین نہیں کر سکو گے کہ وہ مر چکے ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ تاریخ میں اپنا کردار چھوڑ کے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، کربلا ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس نے اپنے کسی بھی فرد کو بھلایا نہیں ہے. کربلا معصوم افراد کی ہے، لیکن کربلا کے اندر آپ کو وہب بھی ملیں گے، کربلا کے اندر آپ کو زہیر بھی ملیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہم کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آ گئے، یہ گمنام لوگ کہاں سے آ گئے؟ نہیں، یہ گمنام لوگ کل تک گمنام تھے، آج کربلا سے منسلک ہو کر کب کوئی گمنام نہیں رہا. کل جو مسلمان نہیں تھا وہ بے قلبی، آج کربلا والوں کی فہرست میں آ گیا. یہ ابو ذر کا غلام جو کل تک گمنام تھا، آج یہ فہرست شہدا میں آ گیا ہے. غلاموں نے اپنا نام درج کر لیا. کتنے ایسے نامی کامی تھے جن کے نام درج نہ ہو سکے. میدان عمل میں کردار کام آتا ہے. بہت نامی لوگ تھے. امام حسین نے جب کہا کہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں، ہے کوئی جو میرے ساتھ چلے؟ ایک بچپن کے دوست سے کہا تم چلو گے میرے ساتھ؟ کہا میں نہیں چل سکتا، میں آپ کو ہتھیار دے سکتا ہوں، میں گھوڑے دے سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں. ساتھ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لوگ 100 بار سوچتے ہیں، مجلس نہیں بڑھانا چاہتے کوئی آپ سے، معلوم ہے، سلام نہیں کرنا چاہتے مجمع میں. الگ سے ملیں گے تو سلام کریں گے، دعا کریں گے، مجمع میں دیکھیں گے تو سلام تک نہیں کریں گے. اتنا لوگ ڈرتے ہیں، معلوم ہے. اور ایسے موقع پر امام حسین جیسی شخصیت کو، جس کو پوری تاروں طرف سے لوگ جمع ہو رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، کوئی ہے جو ساتھ دے گا؟ تو بچپن کے دوستوں نے انکار کر دیا، کام نہیں آئیں گے. کہا جو نہیں آنا چاہتا ہے
ان کے گھوڑے بھی ان کے حوالے کر دو، ان کے ہتھیار ان کے حوالے کر دو، ہمیں نہ ہتھیاروں کی ضرورت ہے نہ گھوڑوں کی ضرورت، ہم کربلا میں جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں وہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، وہ گھوڑے کی جنگ نہیں ہے، وہ جنگ جو ہے وہ ایثار و قربانیوں کی جنگ ہے، وہ جنگ وہ لوگ لڑنے کے لیے آئے جو سر ہتھیلی پہ رکھ کے چلتے ہیں۔ مصلحت پسند لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حق پر باقی رہنا، دیکھیے وہ اس زمانے کا کردار تھا، ہر زمانے میں تاریخ لکھی جاتی ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ تاریخ اس وقت نہیں لکھی جا رہی ہے، ہمارا کربلا زندہ ہے، اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارا شمار کربلا والوں کے ساتھ آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ہو سکتا، آج بھی ناصرین کا شمار ہوگا، آج بھی دشمنوں کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو واقعہ ہو گیا، آپ کیسے دشمن بنے گا، نہیں، آج بھی جو مقصد حسین کا دشمن ہوگا اس کا شمار دشمنوں میں ہوگا، اور جو آج مقصد حسین کا دوست ہوگا اس کا شمار دوستوں میں، اس کا شمار دوستوں میں ہوگا۔ مقصد حسین کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ جزان گرامی، ہماری قوم بڑے عجیب حالات سے گزر رہی ہے، دردناک حالات ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کو حقیقت نہیں بتا سکتا اس وقت کیا کیفیت ہے ہماری قوم کی، جس شکلوں میں عذاب آ رہا ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کہ کس کس شکل میں عذاب آ رہا ہے اس وقت، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے، خط رحمی بڑھ گئی، آپسی اختلافات اس قدر بڑھ گئے، گھرانے جدا ہو گئے، بھائی بھائی جدا ہو گیا، رشتے داریاں آپس میں ٹوٹ گئی، دوست دوست کا دشمن ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، قوم حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں، دیکھیے پوری قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیجیے، یا تین چار حصوں میں بانٹ دیجیے، اور سب ایک دوسرے پر لعنت کریں، اور ایک دوسرے کو کوسیں، اور ایک دوسرے کے مرنے کی بد دعا کریں، سب کریں تو کوئی ایک بھی بچتے رہے گا؟ دو لوگ ایک دوسرے کو کریں تو دونوں ایک دوسرے کو بد دعا کریں اور دونوں کی قبول ہو جائے تو کوئی ایک بھی بچے گا؟ میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک بھی بچے گا؟ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، دونوں بد دعا کریں ایک دوسرے کو تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی باقی رہے گا؟ یہی کیفیت اس وقت قوم کی چل رہی ہے، عذاب کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آئے گا، بد دعا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو عذاب کا انتظار کرو، اگر دعا کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو رحمت کا انتظار کرو، اگر ایک دوسرے کے حق میں دعا کی ہے تو رحمت کا انتظار کرو، اگر بد دعا دی ہے تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ ہم لوگ دعا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا بد دعا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بد دعا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا دعا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں یا بد دعائیں دے رہے ہیں؟ اگر پوری قوم ایک دوسرے کو دعائیں دے رہی ہے تو رحمت کا انتظار کرے، قرآن کہہ رہا ہے، اہل بیت کہہ رہے ہیں، اور اگر تم نے ایک دوسرے کو بد دعائیں دی ہے تو پھر تم عذاب کا انتظار کرو۔ روایتیں کہتی ہیں، معصوم کہتے ہیں، تمام ائمہ سے روایت ہے کہ اگر تم نے قطع رحمی کیا یعنی آپس میں رشتوں کو توڑا تو پھر عذاب سے مہلت نہیں پاؤ گے اور تمہاری عمریں کم ہو جائیں گی۔ صلے رحمی سے عمریں بڑھتی ہیں، قطع رحمی سے عمریں کم ہوتی۔ اب آپ بتائیے اس پورے مجمع میں 90 برس کے بزرگ کتنے ہیں؟ پورے مجمع میں، پوری قوم میں بزرگ نہیں مل رہے ہیں، اور جو بزرگ ہیں ان کا احترام نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے عذاب ہم کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سفید داڑیوں والوں کا احترام، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تم اللہ کی عظمت کی خاطر سفید داڑی والوں کا احترام کرو، ضعیفوں کا احترام کرو اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر۔ لیکن آج خضاب اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ بوڑھے سمجھے تو لوگ ڈھکیل دیں گے، کچل دیں گے، بوڑھا سمجھیں گے تو لوگ بے احترامی کریں گے، یہ صورتحال قوم میں ہے۔ تو پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر استغفار نہیں کریں گے تو جلد سے جلد عذاب پوری قوم کو جکڑ لے گا اور کوئی ایک بھی نہیں بچ سکے گا، اور اچھے اچھے لوگ اس جکڑ میں جو آئیں گے تو اس میں نیک لوگ بھی پیچھے جائیں گے، اچھے لوگ بھی گرفتار ہو جائیں گے اس عذاب میں، کیونکہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر نہیں دیکھتا۔ تو لہٰذا ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مغفورین کے لیے جو لوگ مر گئے انہیں برائی میں مت یاد کرو، اپنے اموات کو اچھائی میں یاد کرو۔ ہم مرنے کے بعد بھی برائیاں کرتے، غیبت کی عادت اتنی زیادہ ہو گئی، زندوں کو بھی غیبت میں یاد کرتے ہیں، مردوں کی بھی غیبت کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اموات کو اچھائی میں یاد رکھو۔ اس سال ثواب کی مجلس میں آنے کا بڑا ثواب ہے، آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں حقیقت میں آپ سب ثواب کے حقدار ہیں، آپ رحمت الہی کے مستحق ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ کس کو دکھانے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک بندے مومن کی مجلس اصال ثواب میں آپ شریک ہوئے ہیں، پرسا دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس مجلس کو مجلس پرسا کہتے ہیں، مجلس زیارت کہتے ہیں، تاکہ مرنے والے کے جو پسماندگان ہیں، کہ جو غم میں مبتلا ہیں، انہیں آ کے لوگ ڈھارس دیں اور دلاسا دیں، اور یہ کہیں کہ تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، اور پسماندگان کو پرسا دینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بھی قابل حمد و ثنا، قابل جو ہے مبارکباد، کہ وہ لوگ کے جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ لوگ صبر کی تلقین کے لیے آ جائیں، لیکن ہائے کربلا کہ سارے لوگ، کوئی پتھر مارنے کے لیے آ رہا تھا، کوئی تازیانے مارنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن کوئی حسین کو دلاسا دینے کے، کوئی پسماندگان کو پرسا دینے کے لیے نہیں آیا۔ ہر غریب کی مجلس زیارت ہوتی ہے، حسین کی مجلس زیارت نہیں ہوتی۔ مجلس زیارت ایسے ہوئی کہ گیارہویں محرم کی صبح تھی، جوان بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، پرسا ایسے دیا جا رہا تھا کہ خیام میں آگ لگ رہی تھی، بچے تماچے کھا رہے تھے، یتیموں کو پرسا ایسے دیا جا رہا تھا۔ آج میں پسماندگان، آج پسماندگان کے لیے اتنی تکلیف کا موقع نہیں ہے، لوگ ڈھارس دینے والے ہیں، دلاسا دینے والے ہیں، کوئی رو رہا ہے تو کوئی جھڑکنے والا نہیں ہے، کوئی گرکھیاں دینے والا، کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے۔ اے پسماندگان، تم کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس واقعے کو یاد کرو کہ جہاں حسین کی شہادت کے بعد کوئی پرسا دینے والا نہ تھا، کوئی صفے ماتم بچھانے والا نہ تھا، جب بچے روتے تھے تو انہیں گرکھیاں دی جاتی تھی، انہیں تازیانے لگائے جاتے تھے، کیسے ہوئی مجلس زیارت حسین کی، کیسے صفے ماتم بچھی حسین کی، گیارہویں، ارے بارہویں کی صبح نہیں دیکھی کربلا میں، گیارہویں ہی کو ماتم ہو گیا، اور حسین ابن علی کے شہیدوں پہ رو کے زینب گیارہویں محرم کو چلی گئی، اس لیے کہ قافلہ چلنے پہ تیار، بے کجاوا اونٹوں کا سفر، کوئی زین العابدین کھڑے رہ گئے،
قافلہ تیار ہو گیا, بیویاں بیٹھ گئیں. زینب قریب آ کے کہتی ہے سید سجاد قافلہ جانے پہ تیار ہو گیا, بیٹا کس بات کا انتظار ہے, میرے لال کیا سوچ رہے ہو؟ سید سجاد نے کہا وہ بھی اماں وہ بیٹا کیا سوچ سکتا ہے جس کے باپ کا لاشا جلدی ہوئی ریتی پہ تڑپ رہا ہو اور بیٹا دفن بھی نہ کر سکتا ہو. ارے شہیدوں کو غسل کی ضرورت نہیں ہے, شہیدوں کو کفن کی ضرورت نہیں ہے, پانی کہاں ہے کہ لاشے کو غسل دیا جا سکے, چادریں کہاں ہے کہ حسین کو حسین کو کفن دیا جا سکے. سید سجاد یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ کفن کیسے پہناؤں, سید سجاد یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے میں بابا کو غسل دوں, سوچ یہ رہے تھے کہ یہاں مخالفین کے لاشوں پر نمازیں پڑھ کے دفنایا جا رہا ہے, حسین کے لاشے پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. لاشے بغیر نماز کے رہ گئے, لاشے دفنائے نہ جا سکے. امام زین العابدین یہ چاہتے تھے کہ اے قوم جفاکار اتنی فرصت دے دے کہ بیٹا اپنے باپ کی نماز پڑھ کے دفن کر دے. الشہید لا یغسل ولا یکفن, شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہے, شہید کو کفن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کیا شہیدوں پہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا شہیدوں پہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ کیا کوئی شہید بغیر نماز پڑھائی کے دفنایا گیا؟ ارے میں نے اتنے لاشیں دیکھے شہیدوں کے جن کو غسل نہیں دیا گیا تھا, کفن نہیں پہنایا گیا تھا. میں نے ایسے لاشیں دیکھے ہیں جوانوں کے کہ جہاں پر دفن کیا جا رہا تھا ان کے خونی لباس میں, لیکن میں ان کے نماز جنازہ میں شریک تھا. لاشیں جب بھی آتی تھی ان پہ نمازیں پڑھائی جاتی تھی, اور نمازیں پڑھانے کے بعد ان کے لیے قبریں تیار رہتی تھی. قم کا گلزار شہدا گواہ ہے, بہشت زہرا گواہ ہے کہ ہزاروں شہیدوں کو دفنایا گیا, کسی کو غسل و کفن نہیں دیا گیا, لیکن نمازیں تو پڑھائی گئی, نمازیں تو پڑھائی گئی. شکوہ یہی تھا کہ تم اپنے مرنے والوں کو مسلمان سمجھ کے دفناتے ہو, ان پر نمازیں پڑھتے ہو. حسین کا لاشا فرزند فاطمہ تم اسے مسلمان میں. زینب کہہ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ کا ملائکت السما, یا رسول اللہ آپ پر ملائکہ ارض و سما نے نماز پڑھی. ہاض حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بنات کا سبایا, یا رسول اللہ آپ پر ملائکہ ارض و سما نے نماز پڑھی ہے, لیکن یہ آپ کا حسین ہے جو بغیر نماز پڑھے یہ لاشیں رہ گئی. نانا کہ آپ کا نواسا نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے. ارے کیا یہ مسلمان کی میت نہیں ہے؟ یہ لاشیں کس کی ہے؟ یہ کس کی لاشیں ہیں جو کربلا کے میدان, یہ اون کی لاش ہے, یہ محمد کی لاش ہے, یہ قاسم کی لاش ہے, یہ علی اکبر کی لاش ہے, وہ عباس کی لاش ہے, لیکن نہ عباس کی لاش پہ نماز پڑھی گئی, نہ قاسم کی لاش پہ نماز پڑھی گئی, نہ اون محمد کی لاش پہ نماز پڑھی گئی. زینب کو تو کسی بات پہ تھا, زینب کو اس بات پہ رنج نہیں تھا کہ میرے لال سر پہ چادر نہیں جو تمہیں کفن دے سکو, فرات کا پانی نہیں کہ غسل دے سکوں, لیکن میرے لال زینب کے کیا تمہیں دفنا بھی نہیں سکتے؟ کیا زینب تمہیں دفنا بھی نہیں سکتی؟ سید سجاد ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ اکبر, جن ہاتھوں سے نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز پڑھنے والے ہاتھوں میں ہتھکڑی بنی ہوئی ہے. ارے جماعت کہاں ہے؟ جو نماز پڑھائی جا سکے. ارے نہ حسین کے لاشے پر کربلا کے میدان میں یارویں محرم اس طرح سے گزری. یقیناً امام آئے ہوں گے اور بے اعزاز نماز پڑھی ہوگی, اللہ اکبر. لیکن آپ جن لوگوں کو فرصہ دیتے ہیں ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا تمہیں کوئی دلاسہ دینے والا نہیں آیا, کیا تمہیں تسلی دینے والا نہیں آیا, کیا تمہارا مرحوم تو دفن نہیں کیا گیا, کیا لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, جو شہید نہیں ہے کیا ان کا غسل نہیں ہوا, جو شہید نہیں ہے کیا ان کو کفن نہیں پہنایا گیا. شہیدوں کے ماں باپ سے پوچھیں گے کہ اے مادر شہید یہ تو بتا تیرا بیٹا بغیر غسل و کفن کے دفن ہو گیا, لیکن کیا تیرا بیٹا بغیر دفن کے رہ گیا, کیا لاش میدان میں یوں ہی پڑی رہی, کیا کوئی اس پر نماز پڑھنے والا نہیں تھا. دنیا کا کوئی شہید ایسا نہیں تھا جس پر نماز نہ پڑھی گئی ہو, جس کو دفنایا نہ گیا ہو. ہائے زینب کا ماجایا حسین, زینب کا ماں جایا حسین, ہائے زین العابدین کا بابا حسین, ہائے زین العابدین کا بابا حسین, ہائے محمد باخر کا دادا حسین. محمد باخر زندہ ہے, زین العابدین زندہ ہے, لیکن ہائے زینب نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پروردگار ہر بہن کو اس منظر کے بعد حوصلہ دے دے, اس منظر کے بعد صبر دے دے, کہ زینب نے جو منظر دیکھا ہے شبر کا بلند خنجر دیکھا, حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا, زین العابدین نے بس اتنا کہا السلام علیکا یا ابا عبداللہ, السلام علیکا یا ابن رسول. یا اللہ یا اللہ, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کے سرفراز فرما, جنت البقیع کی تعمیر فرما. پروردگار قبل اول کا تحفظ فرما. پروردگارا محافظین روضہ زینب کبریٰ کا تحفظ فرما. پروردگارا سید حسن نصر اللہ کی عمر کو طولانی فرما. پروردگارا حسن نصر اللہ کو توفیق عطا فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا ان محافظین اور وہ لوگ جو شہید ہو گئے ان کے پسماندگان کو پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے, اور جس مرحوم کے اصال ثواب کے مجلس سے پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے رتبے کو اعلیٰ فرمائے. پروردگار ان کی مغفرت کرے اور پروردگار انہیں ان کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, کربلا والوں کے ساتھ ان کا حشر و نشر فرمائے. ایک مرتبہ سورہ حمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص, اور سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ ظہور میں امام کے تعجیل ہو, اس کو آپ اس کے بعد جو ہے وہ پڑھیے, تعجیل کی دعا بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.